أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیام رحمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے ایک سورہ یعنی سورہ مجادلہ کا تعارف پیش کریں گے، لیکن سب سے پہلے چند آیات کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
بنام خدا رحمان و رحیم. بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ آپ دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. اللہ یقیناً بڑا سننے والا دیکھنے والا ہے.
ناظرین آپ نے سورہ مجادلہ کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ سنا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم پروگرام کو لے کے یہاں تک پہنچے ہیں الحمدللہ. اور ہمارے معزز مہمان جو آج ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے حسب سابق قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب ہیں جو سورہ مجادلہ کے تعارف پر گفتگو فرمائیں گے. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ساتھ ساتھ ضروری سمجھتا ہوں کہ کل کا دن جو گزرا ہے، اگرچہ دن گزر گیا لیکن ہماری ملاقات ایک ہفتے بعد ہوئی ہے، تو حضرت علی اکبر فرزند امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے آپ کو بلکہ اپنے تمام ناظرین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. قبلہ سورہ مجادلہ کا جو ہے وہ تعارف پیش کرنا ہے، تو ایک اجمالی تعارف آپ پیش کر دیجئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلے سوالات.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لاہلہ والصلاۃ علی اہلہ. میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے محترم معزز ناظرین کی خدمت میں سلام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی مبارکباد اسی طرح سے پیشہ پیش حضرت امام زمانہ علیہ السلام
امام مہدی اجل اللہ تعالی
فرجہ شریف. چند دنوں کے بعد جو ان کی ولادت، تو بہت ہی بابرکت دن ہے اور سب لوگ بہرحال منتظر ہیں ان کے کہ وہ آئیں، اور آنے کے بعد تمام انسانوں کو جو ہے ظلم و ستم سے نجات دیں اور ہر جگہ جو ہے عدل و انصاف کی فضا قائم ہو. پیشہ پیش مبارکباد پیش کرتا ہوں.
آپ کو مبارک ہو.
دیکھیں جہاں تک سورہ کے تعارف کا تعلق ہے، تو یہ سورہ کہ جو سورہ مجادلہ کہلاتا ہے، یہ مدنی سورہ ہے، یعنی ان سوروں میں سے ہے کہ جو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ منورہ میں نازل ہوا، کہ جو جس میں 22 آیات اور 473 کلمات ہیں. یہ سورہ کہ جس کا نام مجادلہ ہے، اس کے دو اور بھی نام ہیں، جس میں ایک قد سمع نام ہے کہ جو اس کی پہلی آئے کریمہ سے، جیسا کہ ناظرین کرام نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا تلاوت میں، پہلے لفظ سے لیا گیا قد سمع، جس کے معنی یقیناً اس نے سنا. اسی طرح دوسرا نام اس کا زہار ہے کہ جو دوسری آئے کریمہ سے لیا گیا ہے، کہ جس میں ایو ظاہرون کی لفظ ہے الذین یو ظاہرون من نسائم، کہ جو لوگ اپنے عورتوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں. زہار ایک طرح کا جو ہے وہ زمانے جہلیت میں ایک طرح کا طلاق ہوتا تھا، کہ جس میں جو ہے وہ
ایک عمل تھا
کہ جس میں وہ مرد جو ہے اپنی عورت سے کہتا تھا کہ تمہاری پیٹھ میرے لیے اسی طرح سے جیسے ماں کی پیٹھ ہوتی، تو اس کے بعد وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی تھی. تو خیر اس کے بعد اسلام نے آ کے اس کی اصلاح کی اور اس کو منع کیا، اور ایسا کرنے والوں کو جو ہے پر کفارہ واجب کیا. جب ان کے مطالب پہ ہم توجہ کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر مطالب وہ ہیں کہ جو فقہی احکام کے سلسلے میں ہیں یا معاشرتی جو نظام زندگی ہے اس کے بارے میں ہے، یا خود مسلمان غیر مسلمانوں سے جو رابطہ برقرار کرتا ہے کس سے رابطہ برقرار کرے کس سے اس حوالے سے، لیکن مجموعی طور پر ہم
یعنی مسلمانوں کے غیر مسلمانوں کے ساتھ اگر تعلقات ہوں ان کی نوعیت کس طرح
کی ہونی چاہیے جی، اور مثلا خاص طور سے کہا گیا جو دشمنان خدا ہیں ان سے منع کیا گیا ہے جو ہے وہ دوستی اور رابطہ برقرار رکھنے کے لیے، جو ظاہر سی بات ہے کہ مسلم خدا اور رسول دشمن مراد ہے، مسلمانوں کے دشمن ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں ان سے دوستی اور رابطے سے منع کیا گیا ہے. جب ہم مجموعی طور پر یعنی سورہ کے مطالب کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ مطالب وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کے عقائد سے متعلق ہیں، کہ جس میں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ جو دشمنان خدا ہیں ان سے دوستی اور ان سے رابطہ صحیح نہیں ہے، جو اس آیت اس سورہ کی 22ویں آیت کریمہ میں جس کا ذکر ہے. اسی طرح سے جہنم کے عذاب اور بہشت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، یعنی موت کے حوالے سے اور قیامت کے حوالے سے، جس میں 17ویں 18ویں آیت میں جو عذاب جہنم کا تذکرہ ہے، 22ویں آیت میں جو ہے وہ جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہے. اخلاقیات کے حوالے سے جو اس میں مطالب بیان ہوئے ہیں وہ اس میں کانا پھوسی نجوہ، اس کا لفظ استعمال کیا قرآن نے، جو عربی لفظ نجوہ ہے، یعنی کانا پھوسی کی مذمت کی گئی ہے، منع کیا اور کہا گیا ہے کہ کس طرح کی کانا پھوسی انسان کو کرنی چاہیے اور کس طرح کی نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح سے جو ہے وہ اخلاقیات میں بزم میں کسی محفل میں کسی پروگرام میں اٹھنے بیٹھنے کے جو آداب ہوتے ہیں مسلمان کو کن آداب کی رعایت کرنا چاہیے اس کا ذکر ہے. احکام کے حوالے سے جو مطالب بیان ہوئے اس میں وہی جو جیسا کہ بے اشارہ کیا زہار کا جو ہے وہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس کی ترویج مالی طور پر میں نے اشارہ کیا. اسی طرح سے کچھ اور مطالب ہیں کہ جس میں اس کا جن کا تذکرہ اس سورہ میں ہے. مثال کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ مومنین اور منافقین کے حدود کیا ہیں اور مومنوں کو منع کیا گیا ہے
تعلقات کے حوالے سے یا کسی اور
ملاق و معیار کیا ہے جو مومن اور منافق کا. اسی طرح سے کہا مومنوں سے مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ تم جو حزب الشیطان ہے جو گروہ شیطان ہے اس میں اور منافقوں کے گروہ میں تم شامل مت ہونا. اور خاص طور سے ایک آیت کا اس میں تذکرہ ہے کہ جو آیت نجوہ ہے اور اس میں جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی تم خصوصی گفتگو کرنا چاہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو پہلے صدقہ دے دیا کرو کہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی جائے گی. تو یہ اس کے جو ہے مختصر
مالی تعارف ہے جو اس کے اندر موضوعات ہیں. یقیناً میں آیا نجوہ کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا آپ سے، لیکن اس سے پہلے ایک اہم موضوع، ایک اس سورے کا جو مقصد ہے، اس سورے کے اندر جو اہداف پنہا ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب یہ سورہ نازل ہوا تو اس کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا اور اس کی خصوصیات کیا ہیں اس سورہ کی؟
جی جی، میں چاہوں گا کہ اس سورہ کے مقاصد اور اس کی خصوصیات بیان کرنے سے پہلے خود اس کے جو ہے وہ اس کی فضیلت کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو، مطلب شان نزول، خاص شان نزول تو نہیں اس کے بارے میں گفتگو کی جائے، البتہ ضمن میں جو ہے جن آیتوں کا شان نزول کہا جاتا ہے وہ گفتگو ضمن میں انشاءاللہ اس کی طرف میں اشارہ کروں گا.
روایت ہے تو جی جی،
تو میں پہلے فضیلت کے حوالے سے بیان کروں پھر اس کے مقاصد اور خصوصیت کی طرف آتے ہیں. دیکھیں جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے تو ہمارے نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں من قرأ سورۃ المجادلہ، کہ جو سورۃ المجادلہ کی تلاوت فرمایا کرے گا کتب من حزب اللہ یوم القیامہ،
سبحان،
اس کا شمار جو ہے وہ حزب اللہ میں ہوگا، اللہ کے گروہوں میں ہوگا قیامت کے دن. ظاہر سی بات بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے قرآن میں جگہ جگہ حزب اللہ کا تذکرہ ہے، اللہ کے
حزب اللہ ہم الغالبون،
ہم الغالبون ہم المفلحون، کی یہی لوگ غالب آنے والے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو یقیناً کامیابی جو ہے حزب اللہ اور جو گروہ ہے خدا ہے اس کو ملنے والی ہے. اور بعض فضیلتیں جس کا تذکرہ خود آپ کے فرزند یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ آپ فرماتے ہیں، البتہ آپ خود سورہ مجادلہ اور اس سے پہلے جس سورہ کے بارے میں گفتگو یعنی سورہ حدید، ان دونوں کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں من قرأ سورۃ المجادلہ، وہ سورۃ الحدید جو سورہ مجادلہ کی اور سورہ حدید کی تلاوت کرے گا. پھر فرماتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہے گا اس پر کوئی عذاب نازل نہیں ہو سکتا کسی طرح. ظاہر سی بات ہے کہ عذاب کی شکل آج وہی نہیں کہ جو نبیوں کے زمانے میں ہوا کرتے, بلکہ ممکن ہے کہ سیلاب بھی جو ہے وہ عذاب کی شکل میں ہو, ممکن ہے طوفان بھی عذاب, مختلف جو وبائیں اور بلائیں آسمانی یا زمینی ہوتی ہیں وہ ممکن ہے کہ عذاب کی شکل میں نازل ہو رہی ہیں, تو وہ اس میں مبتلا نہیں ہوگا. اس کے بعد یہ کہ وہ اپنے گھر والوں میں اور اپنے مال میں کوئی پریشانی نہیں دیکھے گا کسی طرح کی. اور اس کو
یعنی فرق یہ ہے
جی,
آج کل جو مصیبتیں انسانوں پہ آتی ہیں سیلاب کی شکل میں, زلزلے کی شکل میں, یہ عذاب کی صورت میں نہیں ہے, بلکہ یہ طبیعی جو ہے وہ چیزیں ہیں جو چاند گرہن, سورج گرہن ہے, سیلاب ہے, زلزلہ ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن اس وقت انبیاء گزشتہ کے زمانے میں
جی جی
جب یہ چیزیں ہوتی تھیں تو وہ بعنوان عذاب ہوتی تھیں, لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ یا کفر اختیار یا شرک کی وجہ سے.
ہاں اس میں جو
اس کا وعدہ باقاعدہ دیا
جو تھا. اس وقت کے نبی ہوا کرتے تھے وہ اعلان کرتے تھے, پہلے بتا دیتے کہ دیکھو تم اگر باز نہیں آؤ گے تو عذاب نازل. تو ابھی ایسا نہیں, ممکن ہے کہ جو بلائیں نازل ہوتی ہیں ممکن ہے کہ قرآن میں بھی کہ جو کچھ پریشانی تم پر آتی ہو تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے, تو ممکن ہے کہ اس کو کہیں کہ ایک عذاب کی شکل ہے ایک طرح سے, لیکن یقین طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہی عذاب کے جو پہلے امتوں اور نبیوں کی جو قومیں ہوا کرتے تھے اس میں نازل ہوا کرتا تھا. تو خیر
یہ عذاب کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے اس کو اٹھا لیا گیا ہے.
جی جی مطلب وہ عذاب اس طرح کے عذاب کو جو نازل ہوا کرتے تھے اس کے بارے میں خود آیہ کریمہ بھی ہے اور نہج البلاغہ میں بھی ذکر ہے کہ جب تک آپ رہیں گے امت میں تب تک عذاب نازل نہیں ہوگا, یا اس کے بعد ہے کہ لیکن آپ کے جانے کے بعد جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ سے طلب مغفرت کرتے رہیں گے تب تک جو ہے وہ ان پر عذاب نازل نہیں, آج عذاب نازل نہیں ہو رہا. ہم دیکھیں جس طرح سے پہلے نازل ہوا کرتا تو یقیناً مومنوں اور مسلمانوں خاص طور سے کسی ممکن کسی حجت خدا کے جو ہے استغفار کے جو امام زمانہ علیہ السلام ہیں, اولیاء جو صالحین ہیں خاص طور سے خود امام زمانہ علیہ السلام, ان کے استغفار کا اثر ہو کہ جو ہے آج امت پہ عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے. تو خیر تو میں عرض کر رہا تھا یہ اس کی فضیلت کے عنوان سے, اب یہ کہ سورہ کا مقصد کیا ہے. یقیناً ایک مسلمان کے لیے, ایک قرآن پر ایمان لانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوروں کا مطالعہ کرے, آیتوں کے مطالب کو دیکھے, وہ دیکھے کہ ان کا مقصد کیا تھا, یہ ہم سے کس چیز کا مطلب مقصد ہے, کس چیز کا مطالبہ ہے مسلمان یہ آیتیں یہ سورہ کس چیز کا ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں. تو ایک مقصد تو اس سورہ کا یہ ہے کہ مومنوں کے لیے ایمان کے شرائط کو بیان کرے کہ ایمان کے شرائط کیا ہوا کرتے ہیں, اور اس کا تذکرہ کرے یعنی ان آیتوں میں کہ ایمان کے کچھ شرائط پائے جاتے ہیں اور ضروری ہے کہ ہر مومن وہ شرائط پائے جاتے ہوں. دوسرا اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ مومنوں اور منافقوں کے درمیان جو ملاق ہے جو معیار ہے اس کو بیان کرے.
مثال کسوٹی بیان,
ہاں مثال طور پہ جو آیتوں میں اشارہ ہوا ہے, ایک تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو منافق ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہٹ دھرمی سے کام لیتا ہے. حکم خدا کے آ جانے کے بعد معلوم ہے کہ قرآن میں ہے, معلوم ہے کہ سنت میں ہے, معلوم ہے کہ کتابوں ہماری کتابوں میں لکھ کر کے, اس کے باوجود وہ چاہتا ہے کہ نہیں اس کا جو دل چاہتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرے. تو ایک علامت ہی بتایا, ایک معیار ہی بتایا گیا کہ مومن وہ جو سراپا تسلیم رہتا ہے حکم خدا کے آگے, حکم رسول خدا کے آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حکم اسلام کے آگے, لیکن منافق وہ جو ہمیشہ ہٹ دھرمی سے کام لیتا ہے.
یعنی دین خدا کے معاملے میں دینی مسائل اور احکام کے حوالے سے وہ خود رائے ہوتا ہے, یعنی اپنی رائے پیش کرتا ہے.
جی جی
کہ یہ حکم جو ہے ایسا کیوں ہے, ویسا کیوں ہے,
جی
یہ یوں ہونا چاہیے تھا,
جی
اس طرح کی باتیں. اچھا ہم بہرحال نہیں کہہ سکتے کہ بسر خدا نخواستہ آج کے دور میں اس طرح کے منافق ہوں, لیکن بہرحال یہ فکر مسلمانوں میں لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ احکام خدا کے سامنے بعض دوسری چیزوں میں ممکن ہے کہ اظہار نظر نہ کرتا ہوں, اظہار خیال نہ کرتے ہوں, لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے وہاں ہر شخص اپنی جگہ پہ جو ہے وہ مجتہد نظر آتا ہے.
جی جی مطلب وہی ہے کہ تب یہی پہچانا جاتا ہے انسان کا ایمان کتنا وہ دل سے ایمان رکھے ہوئے.
افراد کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں منافق,
دیکھیں یہ
آج کے دور میں
یہاں قرآن نے بھی منافقوں کو مومن سے خطاب کیا, لیکن وہ مومن ہے کہ جو اپنے دل میں نفاق, زبان پہ ایمان ہے اسلام ہے لیکن دل میں نفاق جو ہے, اس لیے جب ان سے کانا پوسی کو منع کیا جاتا ہے کانا پوسی اس کے باوجود وہ کرتے ہیں, تو ان سے خدا
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایک دوسرے کان میں جو
جی 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 تو اس کے باوجود اللہ نے یہ آیہ الذین آمنوا کہہ کے خطاب کرتا ہے. یعنی مومن لیکن ایسے مومن ہیں جن کے دلوں میں نفاق پایا جاتا ہے, یعنی کامل مومن نہیں ہے، جس طرح ہونا چاہیے اس طرح مومن نہیں ہے کہ سراپا تسلیم. اچھا، اس کے ایک اور علامت جو اشارہ کیا اس میں یہ کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ جو دشمنان خدا ہیں، دشمنان رسول ہیں، یعنی جو مسلمانوں کے گویا کے دشمن ہیں، ان سے وہ دوستی نہیں رکھتے، ان سے وہ رابطہ برقرار نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ اسلام کے نقصان میں، مسلمانوں میں اس کا نقصان ہے. لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ ہر ایک سے، وہی نہیں دیکھتا ہے کہ اس سے جو ہے اسلام کو ختم کو نقصان پہنچے گا، یہ دشمن خدا ہے، دشمن، اس سے کوئی فرق نہیں کرتا.
اس کو تو اپنا مفاد دیکھنا،
اپنا مقصد دیکھنا ہوتا ہے،
چاہے فائدہ حاصل کرنا. یہودی اور دیگر جو مشرکین ہیں یا کفار ہیں، ان سے رابطہ رکھنے میں اگر اسے فائدہ ہے تو ان سے بھی رابطہ.
جی جی. تیسرا مقصد جو ہے وہ اس سورہ کا یہ ہے کہ لوگوں کو اسلامی، یعنی مسلمانوں کو گویا کہ خاص طور سے اسلامی آداب سے مزین کریں کہ اسلامی آداب ہی ہوتے ہیں. مثلاً یہ کہ اگر ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے تو ایک دوسرے کے کم کے کان میں جو ہے وہ کانا پھوسی نہ کرے، جو ہے وہ نجوا نہ کرے. انشاءاللہ اس کے میں مفصل احکام بیان کروں گا. اور چوتھا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو زمانے جاہلیت سے جو خرافات چلی آ رہی تھیں ان کو ختم کرے، زمانے جاہلیت سے جو وہ جو کلچر چلا رہا تھا ان کی اصلاح کرے. جیسے مثال کے اوپر زہار تھا پہلے، اس کی قرآن جو ہے اسلام نے آ کے، قرآن نے آ کے اس کی اصلاح کی.
قبلہ یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا، انشاءاللہ خصوصیات پہ آپ گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، وہ وقفے کے بعد ہم انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان، جس میں ہم سورہ مجادلہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں.
انصار کے ایک شخص نے غصے میں آ کر اپنی عورت سے کہا، انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے. عرب جاہلیت میں اس سے طلاق اور عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. یہ خاتون رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس مسئلے کے حل کے لیے اصرار کیا، تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، وہ عورت جس نے اس کو نہیں جنا ہے وہ اس کی ماں نہیں ہے، صرف منہ سے تشبیہ دینے سے کوئی کسی کی ماں نہیں بنتی. البتہ ایسے کہنے کو فقہی اصطلاح میں زہار کہا جاتا ہے. فقہ جعفریہ کے مطابق زہار حرام ہے، زہار کے بعد زہار کرنے والے پر اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے، البتہ کفارہ دینے پر دوبارہ حلال ہو جاتی ہے. زہار کے باعث عورت کے حرام ہونے کی کچھ شرائط ہیں جو فقہی کتابوں میں مذکور ہیں. اگلی آیات میں کفارے کا ذکر ہے. ثم یعودون کے معنی کچھ لوگوں نے تلافی سے کیے ہیں، یعنی زہار کر کے اس کی تلافی کرنا چاہیں. بعض دوسرے حضرات نے یعودون سے مراد اعادہ زہار لیا ہے، یعنی جو لوگ مقرر زہار کریں وہ کفارہ دیں. مذہب اہل بیت علیہم السلام یہ ہے کہ یعودون سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم بستری کی طرف عود کرنا چاہیں تو کفارہ دیں. من قبل ان یتماسا، باہمی مقاربت سے پہلے کے الفاظ قرینہ ہیں کہ یعودون سے مراد یعودون الی الوطی ہے. اگر غلام آزاد کرنا ممکن نہ ہو تو دو ماہ بلا فاصلہ روزے رکھیں گے. اگر ایک ماہ مکمل نہیں کیا، درمیان میں ایک دو دن روزے نہ رکھے، تو پھر سرے سے روزے رکھنا ہوں گے. البتہ اگر ایک ماہ مکمل کر کے دوسرے مہینے کے چند دن روزے رکھ لیے تو سرے سے دوبارہ رکھنا ضروری نہیں ہے. اگر روزے رکھنا بھی ممکن نہ ہوئے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب ہے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے کے لیے حدود اللہ کی پابندی اور احکام پر عمل کرنا ہوگا. اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ عمل ہی ایمان ہے.
ناظرین وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پیام رحمان پروگرام میں ہمارے معزز مہمان قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب سورہ مجادلہ کے تعارف پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس سورہ کے اہم اہداف اور مقاصد کے اوپر. جی قبلہ، مقاصد اور اس کی، اس سورہ کی جو خصوصیات ہیں آپ ان پہ گفتگو کر رہے تھے.
جی، تو میں نے چار مقاصد اس کے بیان کیے. پانچواں مقصد جو ہے وہ اس سورہ کا یہ تھا کہ لوگوں کو قیامت کی طرف متوجہ کریں. اسی لیے آیت نمبر 17 اور 18 میں جو ہے وہ عذاب جہنم کا تذکرہ ہے, اور 22 آیت کریمہ میں جو ہے وہ بہشت کی نعمتوں کا ذکر ہے. تو یہ رہے اس کے اہداف. اب یہ ہے کہ اس کی خصوصیت کیا ہے سورے کی, تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی آیت کریمہ ہے کہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے, لیکن اس کو چاہتا ہوں تھوڑا سا اور تفصیل سے بیان کروں, کہ جس میں مسلمانوں سے مطالبہ کیا ہے, یہ کیا گیا ہے کہ جب تم حضور سے جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہو تو پہلے صدقہ ادا کر دو, اس کے بعد جو ہے گفتگو کرو. اس آیت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر صرف اور صرف جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام نے عمل کیا اور کسی نے عمل نہیں کیا, اور اس کے بعد یہ آیت نسخ ہو جاتی
ہے. پیغمبر سے جو لوگ ملاقات کرنے کے لیے آنا چاہتے تھے, گفتگو کرنا چاہتے تھے, ان کے لیے حکم ہے کہ وہ پہلے صدقہ ادا کریں پھر پیغمبر کے پاس جائیں اور گفتگو کریں.
اب اس کی وجہ کیا تھی, اس کا میں اس کے لگ کر اشارہ کروں گا, لیکن یہ کہ یہ عرض کر دوں کہ ایک ایسی آیت کریمہ ہے کہ جس پر صرف حضرت علی علیہ السلام نے عمل کیا, اور آپ کو خود یہ قول نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں من کتاب اللہ لم یعمل, کہ قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے کہ نہ مجھ سے پہلے والوں نے کسی نے اس پر عمل کیا اور نہ میرے بعد والوں نے کسی نے اس پر عمل کیا. میں نے جو ہے وہ جب آیت نازل ہوئی تو میں نے ایک دینار کو درہم میں تبدیل کیا, 10 درہم میں, اور جب بھی میں کوئی خصوصی گفتگو کرنا چاہتا تھا حضور سے تو پہلے صدقہ دیا کرتا تھا, اس کے بعد میں جو ہے ان سے گفتگو کیا کرتا تھا, اس کے بعد پھر آیت جو ہے نسخ ہو جاتی ہے. اچھا, خصوصیت اس لیے اس آیت کی ہے کہ خلیفہ دوم کے فرزند فرماتے ہیں کہ اگر وہ 3 خصوصیتیں کہ جو حضرت علی علیہ السلام کے پاس تھیں, اگر ان میں سے مجھے ایک حاصل ہو جاتی تو میرے لیے جو ہے وہ عرب کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی. غیر سے بعد سرخ اونٹ کا استعمال اس وقت اس لیے کیا جاتا تھا جب کسی قیمتی اور بہت ہی ارزش مند چیز کے لیے مثال دینی ہوتی ہے,
قابل قدر شے کے لیے,
ہاں اس کے لیے مثال دینی ہوتی, تو کہا جاتا تھا کہ سرخ اونٹ. سب سے پہلی چیز بیان کرتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا عقد اور ان کی شادی جو ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ
وسلم.
دوسرا جو ہے وہ دوسری فضیلت جو ان کو دی, دوسری خصوصیت جو ان کو عطا ہوئی وہ خیبر, امیر المومنین حضرت علیہ السلام کو خیبر کے دن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے وہ علم عطا کیا, اسلام کا پرچم عطا
کیا.
جی جی. اور تیسرے خصوصے بتاتے ہیں کہ خود یہ آئے نجوا کہ جو جس پر انہوں نے عمل کیا اور کسی نے عمل نہیں کیا. کہتے ہیں اگر ان تینوں میں سے جو ہے وہ کوئی ایک میرے پاس ہوتی تو میرے لیے عرب کے سرخ اونٹوں سے جو ہے وہ بہتر ہوتی. تو یہ رہی اس سورے کی فضیلت, یہ اس کے مقاصد اور یہ اس کی خصوصیت.
آپ آئے نجوا کے حوالے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا تفصیل سے گفتگو ہو کہ آئے نجوا جو نازل ہوئی کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی. ظاہر ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور یقیناً کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو آپس میں کانا پھوسی کرتے تھے, گفتگو کرتے تھے کان میں, تو ظاہر ہے یہ محفل کے آداب کے بھی خلاف ہے, اور بالخصوص اگر محفل میں کوئی شخصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بیٹھی ہوئی ہو. تو یہ کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی, اور اس آیت کے نزول کا فلسفہ اور ہدف کیا ہے؟
دیکھیں, نجوا کے حوالے سے 4-5 آیات کریمہ اس سورے میں ہیں. اس میں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے مختلف مخاطب ہیں. ایک مخاطب جو ہے وہ خود وہ مومن افراد ہیں جن کے دل میں نفاق لیے ہوئے تھے, اور وہ 9 آیت کریمہ اس میں ارشاد
یوں کہا جائے کہ وہ مومنین جن کے دل میں نفاق کا شائبہ تھا.
ہاں یہ کہا جا سکتا ہے شائبہ تھا, اور مطلب پوری طرح سے جسے کہہ لیا جائے کہ وہ سراپا تسلیم نہیں تھے. اور 9 آیت کریمہ ان سے مخاطب ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول, کہ اے صاحبان ایمان تم جو ہے وہ جب نجوا کرنا چاہو, جب کانا پوسی کرنا چاہو, تو گناہ کے ساتھ اور حد سے تجاوز کے ساتھ اور رسول کی معصیت کے ساتھ نہ ہو. اور اس کے بعد یہ جب تم نجوا کرو تو بالبر والتقوی, نیکی اور تقوی کے ساتھ ہونے چاہیے. خود اس آیہ کریمہ کے بارے میں جو اس کی علت جو بیان کی گئی ہے, اس کا جو شان نزول ہے, وہی بیان کیا گیا ہے کہ جو منافق کے جو سرکردہ افراد تھے, جو سردار قسم کے لوگ تھے, وہ حضرت علی علیہ السلام سے دل میں کینہ رکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایک بزم میں موجود تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ کچھ گفتگو کرنا شروع کی خود حضرت علیہ السلام کے بارے میں, تو انہوں نے آپس میں نجوا کرنا شروع کیا، کانا پھوسی کرنا شروع کیا ایک دوسرے. تو ملتا ہے کہ جب اس وضعیت اور اس حالت کو دیکھا حضور نے تو آپ ناراض ہوئے اور اتنا غصہ ہوئے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا.
اللہ
اتنا ظاہر سی بات ہے کہ ہم آپ کی طرح نہیں حضور ناراض ہوتے تھے، غصہ ہوتے تھے کہ ہم مثلا کبھی بلا وجہ کبھی جو ہے کوئی علت کے ساتھ غصہ ہوتے ہیں. وہ واقعی کوئی خدائی جسے کہہ لیا جائے کہ وہ رضا ہر جگہ پہ پیش نظر ہوتی، چاہے وہ غصہ ہو چاہے وہ خوشی ہو چاہے کوئی بھی جگہ پہ. تو ملتا ہے کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں اور آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو کوئی بھی شخص بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہو.
سبحان.
اس بات فرماتے ہیں کہ وہ شخص جھوٹا ہے، کاذب ہے، کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور علی سے دشمنی رکھتا ہے.
سبحان.
یعنی علی سے دشمنی رکھتا ہو
اور یہ کہے کہ میں رسول
مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تو وہ جھوٹا ہے. یہ بات جان لو کہ میری محبت جو ہے وہ، میری دوستی جو ہے وہ علی کی محبت و دوستی کے ہمراہ ہے. اس کے بعد بتاتے ہیں کہ خود حضور نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اس بیان کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، جب تم جو ہے وہ نجوا کرنا چاہو تو گناہ کے ساتھ نہ ہونا ہو. ظاہر سی بات ہے کہ خود حضرت علی علیہ السلام خاص طور سے، مطلب چونکہ خود یہی نہیں بلکہ متعدد جگہ کے اوپر خود آپ کی محبت کو آپ نے جو ہے وہ ایمان اور تقوی کا معیار بنایا،
یعنی وہ نجوا کے جو گناہ سے آلودہ
گناہ کے ساتھ
وہ حرام ہے.
تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ کریمہ اس حوالے سے تھی. اسی طرح سے وہ جو صدقے والی آئے کریمہ کہ جو کانا نجوے سے پہلے صدقہ دیا کرو، وہ بارہویں آئے کریمہ ہے سورہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، جب تم جو ہے وہ رسول سے جو ہے وہ کانا پوسی یا نجوا کرنا چاہتے ہو تو یہ ہے کہ
خصوصی گفتگو، اگر آپ
خصوصی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کرو کہ پہلے صدقہ دے دیا کرو، ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، یعنی تمہارے نفس کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. خود اس آیت کریمہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بعض مالدار قسم کے افراد جب آپ کے پاس آتے تھے تو وہ آپ سے، ظاہر سی بات کوئی شخصیت ہوتی ہے، ہر آدمی جو ہے خصوصی گفتگو کرنا چاہتا ہے حضور کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ملتا ہے کہ وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتے تھے، اس سے آپ کا یعنی قیمتی وقت بھی لیتے تھے اس طرح سے. اور جو فقیر و فقرا ہوتے تھے وہ ظاہر سی بات تھے کہ وہ اتنے قریب وہ آنے نہیں دیتے تھے مالدار قسم کے لوگ، تو اس سے جو ہے وہ ان کو اذیت ہوتی تھی. فقیر قسم کے جو غریب قسم کے لوگ ہوتے تھے ان کو اذیت ہوتی تھی. تو اللہ نے آئے کریمہ نازل کی کہ دیکھو اب کے بعد یہ ہوگا کہ جب بھی تم کر پہلے صدقہ دے دیا کرو، غریبوں کی مدد پہلے، صدقہ ذریعہ تھا غریبوں کی مدد کا، اس کے بعد جو ہے تمہیں کوئی خصوصی گفتگو کرنا ہو تو گفتگو کیا کرو. اچھا، اس کا فلسفہ کیا تھا آئے نجوہ کے نازل ہونے کا اور صدقہ کا حکم دینے کا؟ اس یہ پروردگار عالم جو اس وقت کے بعض مالدار قسم کے لوگ تھے ان کا امتحان لینا چاہتا تھا، ایک آزمائش ان کی، ایک ایگزام، اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ واقعی ان کو اپنے مال سے زیادہ محبت ہے یا حضور سے زیادہ لگاؤ ہے.
یعنی وہاں پہ آ کے صرف اپنا وہ وقت گزارنا چاہتے ہیں پیغمبر کے پاس آ کے اور پیغمبر کا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں یا نہیں واقعی پیغمبر سے الفت ہے.
ہاں واقعی ایک امتحان لینا تھا. اس لیے ملتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد کوئی نہیں آیا جو آپ سے آ کے خصوصی گفتگو کرے، یعنی صرف حضرت علی علیہ السلام بعض جو اہم مسائل ہوتے تھے اس کے لیے آپ کے پاس آتے تھے، پہلے صدقہ دیتے تھے، یعنی بلا وجہ نہیں، اسلام کے خاص مسائل جو ہوتے تھے آگے آپ سے گفتگو کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی اس سے پہلے صدقہ دیا کرتے تھے. لیکن ملتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ کسی کوئی نہیں آیا، جو مالدار افراد تھے ان میں سے کوئی نہیں آیا اور آنے کے بعد صدقہ دیا اس نے آ کے جو ہے وہ آپ سے گفتگو. اس لیے پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے اشفقتم ان تصدقوا بین یدی نجواکم صدقہ، کیا تم ڈر گئے کہ تمہیں جو ہے وہ نجوے کے وقت جو ہے تمہیں صدقہ دینا، اس سے تم ڈر گئے. اس کے بعد پھر آگے ہے کہ اللہ نے تم کو معاف کر دیا.
مال سے محبت زیادہ تھی.
اب ظاہر سی بات ہے کہ آیت کا ظاہر ہی بتا رہا ہے کہ یعنی انہیں حضور سے خصوصی گفتگو کرنے سے زیادہ لگاؤ جو اپنے مال سے تھا، ورنہ مال کی پروردگار نے مقدار بھی معین نہیں کی تھی کہ تمہیں کتنا. اسی حضرت علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک دینار کو 10 درہم میں تبدیل کیا، اور ہر جب بھی پیش آتا تھا موقع خصوصی گفتگو تو آپ پہلے 1 درہم دیا کرتے تھے، اور جو حضرت اسلام کی حالت مالی حیثیت وہ نہیں تھی کہ جو اسے مالداروں کی تھی، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ نے کبھی جو اپنے گھر سے کسی فقیر کو جو خالی ہاتھ لوٹایا ہو. لیکن اس کے بعد کچھ دن کے بعد آیات جو منسوخ ہو جاتی تھی، اس لیے مولا علیہ نے فرمایا کہ جو ہے وہ آیا تھا اس پہ صرف میں نے عمل کیا اور کسی نے عمل نہیں کیا. تو اس کا ایک اہم فلسفہ یہ تھا کہ
علی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ صرف یہ بلکہ اور بھی فضیلتیں حاصل ہیں جو منحصر ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میں، اور پیغمبر کے بعد اور علی کے بعد شاید یہ خصوصیات کسی اور میں نہ ہو، کسی اور کو یہ امتیاز حاصل نہ ہو.
البتہ میں یہاں پہ عرض کروں، آپ نے فضیلت تذکرہ کہ ممکن ہے کہ بعض لوگ یہ تصور کریں کہ اس میں حضرت علیہ السلام کوئی فضیلت نہیں ہے بظاہر. کیوں؟ اگر اس میں واقعا کوئی فضیلت ہوتی تو جو بالدار قسم کے لوگ تھے وہ آتے اور آنے کے بعد جو ہے وہ صدقہ دیتے، اس کا مطلب انہوں نے کوئی اس کو اہم نہیں سمجھا اور
کوئی اہمیت نہیں دی.
اور ممکن ہے کہ انہوں نے اس لیے نہ کیا ہو کہ غریبوں کو کہیں جو ہے وہ اذیت نہ ہو، ان کو جو ہے وہ غمگین نہ ہو کہ ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی فضیلت شمار نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ جو نقطہ وہ یہ ہے کہ اس کے بعد خود اس آئے کریمہ کے نزول، اگر کوئی فضیلت نہ ہوتی ہے تو خود آئے کریمہ سے پہلے لوگ کیوں آتے تھے اور آنے کے بعد کیوں خصوصی گفتگو کیا کرتے تھے؟ تو اس کا مطلب کوئی فضیلت تھی. اچھا، اگر فضیلت نہ ہوتی خود جناب خلیفہ دوم کے فرزند جو ہے وہ یہ کیوں تمنا کرتے کہ کاش یہ فضیلت مجھے حاصل ہو جاتی،
فضیلتوں سے کوئی
ایک فضیلت مجھے حاصل ہو جاتی. اچھا، اس کے بعد یہ اگر اہمیت نہیں رکھتی ہوتی تو خدا قرآن مجید میں خود کیوں بعد میں یہ کہتا ہے کہ کیا تم ڈر گئے کہ تم کو جو ہے وہ صدقہ دینا پڑے گا؟ اس کا مطلب کہ یعنی اللہ ایک طرح سے امتحان لینا، ایک اہمیت کی حامل، یہ حکم ایک اہمیت کا حامل تھا، اور حضرت علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے احترام نے
اور اس پر عمل کیا. وہ واحد آیت ہے کہ جس پہ صرف اور صرف امیر المومنین نے عمل کیا اور اس کے بعد کسی کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ آیت منسوخ ہو گئی.
جی جی.
تو قرآن پہ عمل کرنے میں یقیناً کسی بھی آیت پہ عمل کرنا ایک فضیلت ہے.
یقیناً ایسے. تو اس لیے مطلب واقعی نہیں اپنی جگہ پہ ایک فضیلت تھی، اس لیے کہ اس کے بعد پروردگار یہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ ٹھیک ہے اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تو اس کے بعد اللہ نے آیت کو منسوخ کر دیا، اور منسوخ کرنے میں ٹھیک ہے اس کا کہتا ہے کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، اب جاؤ اور جانے کے بعد نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ ان تمام چیزوں سے خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو، جو تم انجام دیتے ہو. اس طرح سے گویا کہ ایک تنبیہ تھی، ان کو خبردار کرنا تھا کہ دیکھو جو بھی تمہیں حکم دیا جائے اس پہ تمہیں عمل کرنا چاہیے.
قبلہ پھر یہ یہاں پہ ظاہر خود بخود ایک سوال نکلتا ہے کہ خود ہی اس آیت کے اندر یا اس سورے کے اندر، سورہ مجادلہ میں نجوہ کو شیطانی عمل کہا گیا ہے، تو کیا ہر نجوہ جو ہے وہ شیطانی عمل ہے یا نہیں؟ جس طریقے سے قرآن نے ابھی آپ نے آیت جو پڑھی تھی اس میں کچھ حدود بیان کی گئی ہیں، عصیان اور اثم اور عدوان کے ساتھ اگر ہو تو ایک حد بندی کی گئی ہے، گناہ کے ساتھ وہ اگر نجوہ تو وہ حرام ہے. تو یعنی ممکن ہے کہ گناہ کے بغیر بھی ہو؟
جی دیکھیں، یہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ اسلامی آداب میں سے ہے، اور کہا گیا ہے کہ انسان جب کسی بزم میں ہو تو کانا پوسے سے اسے جو پرہیز کرنا چاہیے، نجوہ سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ یہ ہم کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے، ہر بات کان میں
یا ہمارے خلاف کوئی بات
ہے، یعنی ایک بدزنی پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے عام حالات میں جو ہے منع کیا ہے اسلام نے، قرآن نے، کہ جو عام حالات میں نجوہ اور کانا پوسی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ خود اس سورے میں جو کہا گیا ہے کہ انما النجوى من الشیطان، یہ ایک شیطانی عمل ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہر کانا پھوسی شیطانی عمل ہو، بلکہ یعنی خود کانا پھوسی کی بھی احکام ہے، یعنی ممکن ہے کہ ایک کانا پھوسی ہو لیکن وہ واجب ہو. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود اس سورہ مبارکہ میں یعنی خود نجوے سے متعلق دو طرح کی آیتیں، ایک آیت وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ فلات یا ایھا الذین آمنوا، جب تم جو ہے وہ نجوہ کرو تو کیا فلا تتناجو بالاسم والعدوان، تو تم گناہ کے ساتھ حد سے تجاوز کرتے ہوئے اور جس میں معصیت رسول کی معصیت نافرمانی ہو رہی ہے وہ نہ کرو. اس کے بعد یہ کہ بلکہ تم نجوہ کرو بالبر والتقوی، تقوی اور نیکی کے ساتھ. یعنی خود قرآن کی نظر میں یہ کانا پھوسی بھی دو طرح کی ہے، ایک وہ ہے کہ جو ممدوح ہے، ایک وہ ہے کہ جو مذموم ہے اور جو گناہ ہے. یعنی اس طرح سے ہم کانا پھوسی کو بھی ہم مختلف قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ممکن ہے کانا پھوسی واجب ہو, کہاں کہ وہ مثال طور پر جہاں کے اوپر اسلام کو خطرہ ہو, جہاں کے اوپر مسلمان کو خطرہ ہو,
جہاں دشمن آس پاس ہو اور وہاں آدمی اونچی آواز سے بات نہ کر سکتا.
اب بات کرنا بھی ضروری ہو, یعنی بیان کرنا بھی ضروری ہو, اور بیان نہ بھی کر سکتا ہو یعنی کھل کر, تو وہاں کے اوپر ظاہر سی بات ہے ضروری ہے کہ انسان کان میں وہ بات کہے. یا ممکن ہے کہ کان پھوسی حرام ہو. وہ کب حرام ہوگی؟ کہ جب مثال طور پر کسی مومن کو اذیت ہو رہی ہو, جس سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہو, یا کسی مومن کی غیبت ہو رہی ہو. آج کل مثلا ممکن ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کے سامنے کوئی بات نہ کہیں اس کے متعلق جو اس کو بری لگے, لیکن ایک عام رواج ہو گیا ہے کہ کان میں بات مثلا یا اشاروں میں وہ بات کہہ دی جاتی, تو ممکن ہے کہ کسی مومن کی غیبت کے لیے ہو, کسی مومن کی اذیت کے لیے,
یعنی وہ توہین کے لیے عدوان سے آلودہ ہو. فعل حرام کے ساتھ نجوہ اگر آلودہ ہے اور اس کے ساتھ ہے تو پھر یقیناً وہ عمل جو ہے وہ
ہاں وہ معصیت کے ساتھ ہو تو وہ حرام ہے. یہ ممکن ہے کہ مستحب ہو. کب؟ کہ جب مثال طور پر کسی کو جو ہے وہ رہنمائی کرنی ہو, کوئی جو ہے وہ اسلامی حکم بتانا ہو, کوئی نیک بات بتانی ہو. اس لیے تناجو بالبر والتقوی, تم نیکی کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ جو ہے وہ کانا پھوسی کرو. یعنی کانا پھوسی ممنوع نہیں ہے, بلکہ جو ہے وہ اگر نیکی کے ساتھ ہے تقوی, اگر کوئی اچھی بات کہنا ہے تو کان میں کہی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ دونوں طرح کی جو ہے وہ کانا پھوسی ہے اسلام میں, لیکن عام حالات میں بہرحال منع کیا ہے کہ جہاں کوئی وجہ نہ ہو, کوئی سبب نہ ہو, عام حالات میں اسلام نے منع کیا ہے. اور میں یہاں پہ ان آیتوں سے متعلق جو ہے کچھ تفسیر نکات
آپ اجازت دیں تو یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر بریک کے بعد انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل کرتے ہیں. پھر ایک اور اہم سوال ہے, شاید ہم پتہ نہیں اس سوال کو مکمل کر سکیں گے یا نہیں, چونکہ ٹائم بہت کم ہے. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان, جس میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ مجادلہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں, اور ہمارے مہمان ہیں قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب.
تنہا ازادار بہرحین ہیں
ناظرین کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پیام رحمان کے ساتھ، اور ہماری گفتگو جا رہی ہے سورہ مجادلہ کے تعارف پر. ہمارے مہمان ہیں قبلہ حسنی صاحب. جی قبلہ حسنی صاحب، نجوہ کو شیطانی عمل کہا گیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ بعض مقامات پہ نجوہ واجب ہو، بعض مقامات پہ حرام ہے، اس صورت میں کہ جب انسان گناہ کے ساتھ نجوہ کرے، فعل حرام، یا گناہ یہ نجوہ ممکن ہے کہ مستحب ہو.
جی جی، البتہ میں یہ اس نقطے طرف توجہ دلانا چاہتا تھا کہ عام حالات میں بہرحال منع کیا گیا ہے کانا پوسی، کوئی علت
بلا وجہ جو ہے نجوا نہیں کرنا.
اس لیے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حدیث مبارک بھی ہے آپ کے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ تم میں جب تین لوگ ہوں تو دو لوگ آپس میں نجوا نہ کریں، کانا پوسی نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تیسرے کو حزن و ملال ہوتا ہے. وہ اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ حزن و ملال پہنچانا یہ شیطانی عمل ہے، اور شیطان مختلف طریقوں سے چاہتا ہے مومنوں کو جو ہے وہ حزن ہو، ملال ہو، اور کو غمگین کا. تو نجوہ بھی سبب بنتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ مسلمان، ایک مومن جو ہے وہ غمگین ہو. اس کے بعد میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ خود یہ جو نجوہ کے متعلق آیات ہیں، اس میں کچھ تربیتی نکات، البتہ قرآن پورا جو ہے کتاب تربیت ہے، لیکن خاص طور سے نجوہ کے حوالے سے اور جو اس میں تربیتی اور تفسیری نکات، اس کی طرح متوجہ کرنا چاہ رہا تھا، اسی کا ذکر کر رہا تھا. اس میں ایک بات تو یہ بیان کی گئی اس میں کہ مسلمان اور مومن محترم ہے، اس کا جان مال، اس کی ہر چیز محترم. اس لیے ہم دیکھیں کہ قرآن مجید اگر کسی چیز سے منع بھی کر رہا ہے، نہیں بھی کر رہا، تو محترمانہ انداز، یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، جب تم نجوہ کرنا چاہو تو گناہ کے ساتھ نجوہ نہ کرو. یعنی کتنا محبت آمیز خطاب ہے.
ان کے پاس جو فکر ہے، جو عقیدہ ہے، یعنی ایمان ہے، اس صفت کے ذریعے سے انہیں خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا. یہ نہیں کہا کہ اے انسانوں.
جی جی. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ ہم جو وہ ہر چیز کے حدود کو مشخص کریں، حق اور باطل کی حدود کو، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ہر جگہ کے اوپر. اس لیے دیکھیں جب نجوہ کے حوالے سے گفتگو ہے تو خدا کہتا ہے فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، گناہ کے ساتھ اور معصیت کے ساتھ جو ہے وہ نجوہ نہ کرو. لیکن اس کے بعد وتتناجوا بالبر والتقوی، اور نیکی کے ساتھ جو ہے وہ، تقوی کے ساتھ، جو تم جو ہے وہ
اچھے انداز میں
کر سکتے ہو. یعنی اگر نیکی کی بات ہو تو کر سکتے ہیں. ان دونوں کو حدود مشخص، نجوہ ہی ہے لیکن ایک باطل کے ساتھ ہے، ایک حق کے ساتھ ہے. تو ہم جہاں بھی ہوں ہر مسئلے میں ہم حق اور باطل کے ہم حدود کو مشخص کریں. اچھا تیسرا نقطہ جو اس نجوہ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ نجوہ جس میں ہدایت کی بات ہو اس کو پروردگار نے منع نہیں کیا، جیسا کہ خود میں نے بھی اشارہ کیا. چوتھا نقطہ اس میں جو تربیتی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کو اور مومنوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو جب بھی تمہیں جو ہے وہ کوئی غمگین کرنا چاہے تو اس دشمن کا یہ حربہ ہے یہ کہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ نفسیاتی جنگ کے ذریعے
پہنچا رہا
ہے، نفسیاتی جنگ کے ذریعے اور مختلف طرح سے تم کو جو اذیت پہنچا.
دو منٹ رہ جاتے ہیں.
خیر میں بات کو مکمل کر لوں گا انشاءاللہ، کوشش کروں گا. تو یہ ہے کہ ان کے حربے کو ناکام بنا دو، اور ولی سب ازار تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. اچھا اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ پہ توکل کرو، اور اللہ پہ توکل ہر انسان کے ہر طرح کے اضطراب کا، ہر طرح کی پریشانی کا جو ہے وہ حل ہے. اس لیے ہے کہ وہ اللہ، اسی سورہ میں ہے، اسی نجوہ والی آیت میں، وہ اللہ فلیتوکل المومنون، جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں. اور اس کے بعد ذکر ہوتا ہے کہ توکل ہر شخص نہیں، ایک تو توکل علاج ہے ہر طرح کی پریشانی کا، ہر طرح کے اضطراب کا. دوسرے یہ کہ جو توکل کرتے ہیں اس کے لیے ایمان ہونا چاہیے، یعنی ایمان اگر ہے تب انسان توکل کرتا ہے. وہ اللہ فلیتوکل المومنون، جتنا انسان کا ایمان بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا توکل بڑھتا جاتا ہے. تو یہ وہ نکات ہیں جس کی طرف جو ہے قرآن مجید ہم کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، تاکہ ہم اس راستے پہ چلیں جس پر خدا چاہتا ہے، اس کا پروردگار نے ہم کو حکم دیا ہے.
بہت بہت شکریہ قبلہ حسنی صاحب، استفادہ کیا آپ کی گفتگو سے اور ہمارے ناظرین نے بھی یقیناً استفادہ کیا ہوگا. ناظرین، سحر عالمی نیٹ ورک کا جو اردو کا شعبہ ہے اور اس کے جو پروگرام ہے وہ اگلے دن آپ نشر مقرر دیکھ سکتے ہیں، صبح پاکستان ٹائم کے مطابق 5:30 بجے سے لے کے 9:30 بجے تک، اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق 10 بجے سے لے کے معاف کیجیے گا 6 بجے سے لے کے 10 بجے تک. 4 گھنٹے کی نشریات ہیں، اس میں ہمارا یہ پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے، آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے urdu@sahar.tv.ir، اس پہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ناظرین، پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے جمعرات کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سورہ مجادلہ کا تعارف لے کے. اس وقت تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.